وقع يعرف الحرم الحرام الشريف لو ده يسوي قميص هجري مستعبد لو ده معرفش صندوق صافي نسبي عايز ما قرأ سورة الصباح الشريف في شروط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين بربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفتروا على الله كذبا أم به جنة وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. سورہ سبا شریف یہ مکی ہے, اس میں 6 رکوع ہیں, 54 آیت 54 آیت 833 کلمے یعنی 833 ورڈز, 1512 حروف ہیں یعنی 1512 لیٹرز. یہ اس سورت کی تجزیہ ہے. یہ سورت بھی مکے میں اتری ہے, اس کا سبا نام رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس میں ایک آیت ہے لقد کان لسبعین فی مسکنہم, اسی سے اس کو لیا گیا ہے آیت نمبر 15 سے. اور اس میں ان کے سبا شہر سبا کی کیفیت بیان کی گئی ہے. یہ سورت اتری ہے جس وقت تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگوں نے کفار و مشرکین نے سختیاں نہیں شروع کی, بلکہ ابھی حضور کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں خالی. یہی وجہ ہے کہ اس میں کہیں کہیں مذاق کا سا انداز محسوس ہوتا ہے. جیسے آیت کریمہ کی وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل مزق انكم لفي خلق جديد. تو کافروں نے کہا کہ آپ تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو اس بات کو بتاتا ہے, خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزا ریزا ہو جاؤ گے تو تم کو دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا. یہ مس مذاق کا خاصہ ہے. سورہ سبا کو سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سبا کا ذکر ہے. یہ سبا ہے کیا چیز؟ اس کا تھوڑا سا ذکر صحیح معنوں میں 19ویں پارے میں سورہ نمل شریف میں گزرا تھا. یہ جو ہے وجد جو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حدود سے پوچھا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع یقین. تو میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس یہ یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. حضور نے وہ سب بیان کیا تھا کہ واقعہ کیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا سارے درند و پرند موجود تھے لیکن حضور موجود نہیں تھا. تو فرمایا کہ کہاں گیا وہ, آج غیر حاضر ہے. اگر اس نے کوئی صحیح عذر پیش کیا تو ٹھیک, اور میں اس کو لاز بہن نہ کہا اس کو ختم کروں گا, میں ذبح کر دوں گا. تو حضور اس کو لایا تو مجھے کہا گیا تو صحیح کہا کہ حضور میں ایک ایسے شہر سے لوٹ کر آیا ہوں, یہ یقینی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس شہر کا نام سبا ہے. میں نے دیکھا وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے. یہ خبر دی تھی سورہ سبا کے اندر شہر سبا کی پوری کیفیات بیان کی گئی ہے. دو آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل بیان فرمایا, جس کا مختصر سا ذکر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے 10 لڑکے تھے, جن میں سے 6 یمن میں جا کے بسے اور 4 شام. چنانچہ مزحج, ہندہ, است, اشعری, اغار, حمیریہ, یہ 6 قبیلے یمن میں جا کر بھی بسے, اور اسی طرح سے نجم, جزام, عاملہ اور غسان, یہ 4 قبیلے سیریا, شام میں جا کر بھی بسے. تو اس طرح سے شہر سبا اپنے زمانے کا بہت ہی سادہ ترقی یافتہ شہر اور ملک تھا. تاریخ اور کتابوں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اتنا نوازا تھا کہ پوری زمین کھیتیوں سے مالا مال تھی, ایسے پھلدار ہوتے تھے کہ لوگ تماشا دیتے. ایک روایت آئی کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر کوئی جھولی رکھ کر کے گزرتی, صرف خالی جھولی, تو باغ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے اس کی جھولی پھلوں سے بھر جاتی, خود بخود پھل گرتے تھے, اتنی زیادہ اللہ ان کو نوازا تھا, بڑے میٹھے چشمے کے پانی وغیرہ وغیرہ. واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے جو ہے تو پہاڑوں کا درمیان چشمے وغیرہ تھے ان کو اس نے ایک بند باندھ کر پانی کو روک دیا. وہ پانی پھر جو جمع ہوا میٹھا پانی, اس سے کھیتیوں کو سیراب کرنے کا کام کیا جاتا. تو وہ زمین کی خصوصیت اور اس پانی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ یمن کا بالکل سبز و شادہ ہوا. تو ایک کہانی اور ایک کہانی تھی, چنانچہ واقعہ یاد چل گیا ہے کہ ایک کاہن تھا, اس نے اپنی کہانت, کاہن جانتے کیسے کہتے ہیں, نجوم نہیں ہوتا تو لوگ کاہن بولتے ہیں, کچھ مردوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں, کچھ لکڑی ہوتے ہیں, کچھ پتھر ہوتے ہیں, اس کو گھما ہوا کر کے تو اس سے کچھ نتیجہ نکال کے نہیں دیتا. نجوم تو اس کو مسکرا دیکھ کر کے باتیں کرتے ہیں اس کو, لیکن کاہن دوسرا. ایک کاہن تھا, اس نے دیکھا کہ پتا چلا اس کے سیاحا کے ذریعہ اس کے خیال میں پتا لگایا کہ یہ شہر تباہ ہو جائے. تو اس نے کیا کیا, یہ طریقہ ہے, بہت بڑا آدمی تھا وہ, بڑی پراپرٹی زمینیں اس کی بہت تھی, مکانات بہت تھے, سیدھے اس واقعے کو لکھا ہے. تو اس نے جو ہے ایک طریقہ سوچا. اپنے بچے کو بلایا اور کہا دیکھ کل میں لوگوں کو بلاؤں گا, میرے ساتھ بیٹھیں گے, میرے ساتھ بات ہوگی, میں تم سے کوئی سامان لانے کے لیے کہوں گا تو تم ان کا تم کو ڈانٹوں گا تو مجھ کو یہ کافی اس کو سمجھا رہا ہے. اس کے بعد میں تم کو ماروں گا تو مجھ کو مارو گا, نہیں کروں گا. یہ میں اپنی زمین کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں, میں کیسے آپ کو مار ٹھیک ہے. دوسرے دن اسے اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور کیسے کوئی کام لے گیا, اس نے بھی ڈال دیا, اس نے اٹھ کے مارا, اس نے اٹھ کے مار دیا. کاہن نے کہا کہ میں تو اس کو زبر کر دوں, اس کے ننیہال کے لوگ آئے بچ بچاؤ کرانے کے لیے, کہہ رہے کیوں ذبح کرے گا, نہیں بول میں اس کو ذبح کر دوں گا, اتنا بڑا بدتمیز سی کسی نے میرا جواب دیا. ارے نہیں 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 بولے پھر میں زمین بنا لے گیا, زمین بنا کے کیا کروں, زمین پر بچے اتنے گستاخ ہو جائے تو تم کہاں جائے گا, میں کہیں جاؤں گا, تم لوگ میری سب ساری جائیداد خرید لو. اس کا منشا یہی تھا کہ سب کو لے کے جاؤں گا کام, تو اس نے ساری پراپرٹی آنے پونے پہ بیچ لیا, سارے پیسے ہاتھ میں آ لے. تب اس نے لوگوں سے کہا کہ اب اس ملک پر تباہی آنے والی ہے, سیلاب آئے گا اور ساری آبادیاں تباہ ہو جائے گی, میں تو چلا جاتا ہوں. دوسری روایت میں آیا گیا ہے کہ وہ جو بند باندھا گیا تھا اس نے دیکھا کہ اس بند کے نیچے دو چوہے سوراخ کر رہے ہیں, تو نے سمجھا کہ اگر یہ چوہے سوراخ کر دیے اور پانی کہیں اندر گھس گیا وہ تو پھر طوفان بن جائے گا, پھر تو ساری آبادی باہر ہی جائے گا. اس نے احساس کر لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا نسب نامہ جو ہے سوالیوں کا, کہ عبد الشمس ابن العرب ابن قحطان, اور اسی کو سبا بھی کہتے ہیں, سبا اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں سبا کے معنی ہوتے ہیں دشمن کو قید کرنا, تو چونکہ سب سے پہلے اسی قبیلے کے لوگوں نے دشمن کو قید کرنے کی روش ایجاد کی, اس لیے ان کو سبا کہا جاتا ہے. چنانچہ ایک عبارت یہ بھی مذکور ہے کہ حضور کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کے تعلق سے پیشین گوئی کی تھی کہ اس ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا, اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے, پھر ہم میں بھی بادشاہ تک اور بنو قحطان کے نبی بھی ہوں گے, اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا. لوگ جب بھی اللہ کے رسول ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ, اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کو میرا سلام پہنچا. یہ حضور کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے تھے. چنانچہ ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ یمن کا مدینہ منورہ کی تاریخ کے حوالے سے کہ یمن کا بادشاہ عبید حمیری وہ آیا شکار کھیلتے ہوئے چلا اپنے ملک یمن سے, حضور کے پیدائش سے کئی سو سال پہلے شکار کرتا کرتا پہنچا مدینہ کی سرزمین پر, تو وہ زمین بہت پسند اور وہ اپنے ساتھ تقریباً 400 علماء کو لے کر کے آیا تھا, بڑے بڑے علماء لے کر کے آیا تھا, اس زمانے کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان کو. جو شکار کا کھیل کے جانے لگا تو اس میں سے دو چار بڑے عالم جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اس زمین کو نہیں چھوڑی, ہم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس زمین سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور یہ زمین
ان کی ہجرت کار رہے گی اور اسی زمین میں وہ آرام فرمائیں گے، لہٰذا ہم یہاں سے لے جائیں گے۔ ایران سے ان لوگوں کو چاروں کو چھوڑ دیا اور یمن کے بادشاہ واپس چلا گیا اور باقاعدہ ان کے وزیر کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہی بادشاہ جب انتقال کرنے لگے تو ایک خط لکھا تھا اور یہ وصیت کر دی کہ میری نسل کا ہر شخص مرتے وقت وصیت کر جائے کہ جب بھی وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو تو میرا یہ خط ان کو دے دیا جائے اور ان سے میری شفاعت کی ان سے گزارش کر جائے اور میں ان پر اندیکھا ایمان اسی وقت لاتا۔ کئی سال چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریفہ تشریف لائے، یہی تو یہ تھی کہ آپ کی اونٹنی کسوا کو چھوڑ دی جائے۔ سارے لوگوں نے خواہش کی کہ رسول اللہ ہمارے حضور نے فرمایا یہ چھوڑ دو، یہ معمول اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا، جہاں رکو گی وہی میرا قیام کیا ہے۔ چنانچہ مدینہ وہ چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا، وہ اونٹنی دہلی شہر میں اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے بیٹھ گئی، وہاں سے اسی حضور نے فرمایا میں نہیں جاتا، چنانچہ وہی قیام کیا۔ تو وہ خط نکال کر کے انہوں نے حضور کو دیا، یا رسول اللہ یہ نسل در نسل یہ ایک امانت چلی آئی تھی، یہ حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے اس کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ کہ میرے بارے مغفرت کی دعا کریں، شفاعت کی ضمانت لیں اور میں آپ پر اندیکھا ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہی دوسری بات یہ ہے، نہیں یمن نہیں، اسی خاندان سے۔ دوسری بات یہ کہ شامیوں میں ایک قبیلہ غسان تھا، بڑا آبرفل قبیلہ، اور شام میں اس کی بڑی فوج تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ غسانی خاندان سے، غسان کے خاندان سے، چنانچہ ان کے اشعار میں کہیں کہیں نیک ملتا ہے، یعنی فخر کرتے ہیں اپنے خاندان پر، تو غسان کا حوالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آئی ہوئی کہ جتنے انصار تھے مدینہ منورہ وہ سب کے سب غسان تھے۔ اس بنیاد پر میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ قبیلے وہاں سے چلے تو اس میں کچھ تو ادھر چلے آئے عرب میں چلے گئے اور کچھ چلے گئے شام کی سرزمین پر۔ چنانچہ جو قبیلے عرب کی سرزمین پر آئے اس میں یہ دیکھ لیا ہوا ہے کہ حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر جھولی رکھ کر چلتی تھی، کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھولی بالکل بھر جاتی تھی، درختوں سے پھل خود بخود جو جھڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ دیواریں بعارف میں تھی، وہ جو بتا دی کہ وہ دیوار بنائی گئی تاکہ وہ پانی کو روکا جا سکے، اس کو سب معارف کہا جاتا ہے۔ صنعاء سے تین منزل کے فاصلے پر سب معارف کے نام سے مشہور تھی، آب و ہوا کی عمدگی، صحت مزاج اور اعتدال عنایت خداوندی سے اس طرح تھا کہ ان کے یہاں مکھی مچھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے، شہر سبا کو اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 12 یا 13 پیغمبروں کو ان کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اتنی سرکش قوم تھی کہ کسی پیغمبر کی تعلیم پر عمل نہیں کی۔ حالانکہ اللہ نے بہت دعا لکھا ہوا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قائد نے کہا تھا کہ جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو تو وہ عمان چلا جائے، اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بصرہ چلا جائے، اور جو مزیدار باغات کھجوریں بیٹھ کر آرام سے کھانا چاہتا ہے وہ مدینے چلا جائے۔ اس نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ قبیلے اوس اور خزرج یہ دونوں اسی شہر سبا سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ جو مدینے میں آباد تھے اسی سے تھے، یہی اوس اور خزرج ہیں جن کی لڑائی 100 سال تک چلا کرتی تھی اللہ کے رسول ہی کے درمیان مطالعہ کرائی. خلاصہ یہ کہ تو یہ شہر سبا کو اللہ نے اتنا نوازا تھا جس کا بھی عظیم اسمت کے باوجود 12-13 پیغمبر تقریباً تشریف لائے اور ہر پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا ان لوگوں نے, تو پھر اللہ جل شانہ کے اوپر سخت پڑھا. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض, ساری خوبیاں اللہ کو اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار. الحمد للہ ساری تعریف اللہ ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے تو دنیا کی ہر تعریف اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بندے کی جتنی بھی تعریف کی جائے گی دراصل خالق کی تعریف ہو رہی, مخلوق کی تعریف نہیں ہو رہی. لیکن خالق نے ہر چیز بنائی لیا تھا, اس کی مثال آپ نے دیکھا کہ اچھی کرسی کا ہے, اس کرسی کی تعریف کریں تو اس کی تعریف سے کون کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی تعریف کی جائے گی تو تعریف درس اللہ کی تعریف ہے. زمین آسمان ہر جگہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس پر اللہ کی تعریف لازم واجب. اور پھر کیا کہا کہ ولہ الحمد فی الآخرۃ, آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کی تعریف. وہ کیسے کریں جب اللہ تبارک وتعالیٰ جنتیوں کو جنت عطا فرما دے گا, تو جانتے ہیں جنتیوں کی سب سے پیاری مرغوب روحانیت سے بھری ہوئی غذا کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر. وہ اس قدر اللہ کا ذکر کریں گے کہ ان کی طبیعت آسودہ ہوگی ہی نہیں, روحانی غذا اللہ کا دے گا. یہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے, اور وہی ہے بخشنے والا مہربان. تو آپ دیکھیں یہ مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ جل شانہ ہر ایک تمہارا عمل جانتا اور دیکھ رہا ہے, جو کچھ زمین میں ہے اس کی نگاہ قدرت سے کچھ پوشی نہیں, بندہ ہزار پردوں کے پیچھے چھپ کر کے کچھ کرے لیکن اللہ کی نگاہ بشیرت سے کبھی نہیں چھو سکتا. تو جو کچھ زمین میں ہے یا زمین کے اوپر سب اس کی نگاہ قدرت میں ہے, اور جو زمین سے نکلتا ہے چاہے وہ درخت ہو, پودا ہو, کھوپلیں ہو, حتیٰ کہ قیامت کے دن جو مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایک ایک فرد کی ایک ایک کیفیت کا ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ قدرت میں ہے. اور میں تو نے سنائی, اور جو آسمان سے اترتا ہے بارش, اولے, برف یا فرشتے یا رزق جو کچھ بھی, وما یعرج فیہا, اور جو اس میں چڑھتا ہے بندوں کے اچھے اعمال نیکیاں جو کچھ بھی, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ قدرت. بندہ جب بھی کچھ کرے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے وہ سوچ لے کہ میں کس کے سامنے کر رہا ہوں, کس سے چھپ کر کے کر رہا ہوں. اور جب یہ کیفیت اس کی پیدا ہو جائے گی تو گناہ تو گناہ, گناہ کے تصور سے لرز اٹھے گا. وہ کیا ہر منزل, ہر لمحہ, ہر سانس اس کی قدرت. یہ بھی تمہید دراصل. اب اس تمہید کے بعد کفار و مشرکین کا استہزائیہ انداز اڑانے والا, مذاق اڑانے والا, استہزائی معنی مذاق اڑانے والا, مذاق اڑانے والا, ٹونٹ کسنے والا انداز. وہ قال الذین کفروا لا تأتینا الساعة, اور کافر بولے ہم پر قیامت نہیں آئے گی. ممکن تھے ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی نہ کیا جب سی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں قیامت آئے گی, آدمی مر جائے گا, مرائے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. سوچو تو آگے آتا رہے گا, سڑ جائے, گل جائے, مٹی ہو جائے تو پھر کیسے اٹھایا جائے گا, وہ تو ختم ہو گیا. اس کا جواب قول قسم ہے میرے رب کی, لتاتینکم, بے شک قیامت تم پر آئے گی, بے شک قیامت تم پر آئے گی, عالم الغیب، غیب جاننے والا، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز، آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ساری کی ساری چیزیں ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں، درج کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث ہے نا اس سلسلے میں شاید بیان کیا میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو پیدا کیا اور میں لکھ ارضی، اللہ کیا لکھ، عارف لا الہ الا اللہ، سلم خدا جانے کتنے خدا سال، اس کے بعد ضرور گیا اللہ نے فرمایا پھر لکھ، اب کیا لکھو، طالب محمد رسول، پہلے توحید لکھایا تو اس کے بعد، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب ہر بندے کی تقدیر لکھو، ہر ذرہ ہے، کسی قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ لا عقبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خوشبوتر نہیں جو کتاب مبین ہے، اور دوسری جگہ کہ ولا تسقطوا، کیا ہے یہ، یعنی کوئی پتہ بھی جو زمین پر گرتا ہے وہ بھی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کتاب مبین میں، اور لکھایا کس نے، اللہ جل شانہ، تو جو اللہ جل شانہ نے اپنے حکم الہی کے مطابق لوح محفوظ کو، کتاب مبین کو لکھایا، تو جو لکھا ہوا کیا وہ نہیں جانے گا، سب اگر یہ بات نہیں کہ مشرکین مکہ کی یہ بات کی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے انتظار کر لو، دیکھو قیامت آ کے رہیں گے، اور میاں ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، سب کچھ کتاب مبین میں لکھی ہوئی، سب کیوں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، تاکہ بدلہ دے انہیں جو ایماندار اچھے کام کی، یہ ہے جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی ہوگی، تو جو ایمان لائے گا ان کا ذکر بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو عمل صالح کریں گے ان کا ذکر بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو برائی کریں گے ان کا ذکر بھی ہے، جو شرک و کفر کریں گے ان کا بھی ذکر ہے، تو جو عمل صالح کریں گے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شرک و کفر کریں گے ان کے لیے ان کی آزمائش ہے، ان کا عذاب، تو ہر چیز درج کر دی گئی ہے کتاب مبین کے لیے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب رجز علیم، اور وہ جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی، آیت پر والے کے ساتھ معاجزین، یہ معاجز کی جمع مذکر سالم ہے، عاجز کر دینے والا یا عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا کا ترجمہ کتنا سلیس اردو استعمال کی حالت، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی، شکست دینے کی کوشش کی، عاجز کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے سب نظام ہے، کیا مطلب، جو آیتیں اتاری گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جائے کہ اور دیگر انبیاء و مرسلین پر جو احکامات الہی اترتے رہے، اور جن لوگوں نے اس کو تسلیم نہ کر کے یہ سوچا کہ اس کو ریفیوز کر دو یہ خود ہی اپنی منہ کی کھا جائیں گے، تو دراصل اس پیغمبر کی توہین نہیں، بلکہ دراصل وہ معاملہ میری ذات تک پہنچتا ہے، میں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، سخت ترین دردناک عذاب، دردناک ہوگا، کیا سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے، بہت ہی خوفناک عذاب، اور اس عذاب کی کیفیت دنیا میں اس کا تصور تو کرنا مشکل ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے اس عذاب کی کیفیت سوچی جا سکتی، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے، یہ کلام مبارک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتر رہا ہے یہ بے شک حق ہے، اور جو اس کی حقانیت کا ممکن ہے وہ بڑا سخت ترین عذاب جھیلنے کے لیے خود کو تیار کر لیے. اچھا اور صرف یہی نہیں کہ خالق کا نام ہے بلکہ ویہدی اصراط المستقیم سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے تعلق سے جب اس کا تجزیہ کر کیا جاتا ہے تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کو تجزیاتی طور پر کس پہلو سے اس کو ڈھونڈا جائے. دنیا کا وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ؟ ابھی آج گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ایسی بائی کی گاڑی بیٹھ کر کے قبرستان سے آنے والا. انگریزوں نے جو ہے اسلامی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈویژن کر دیا. پہلے ساری تعلیم کمبائن ہوتی تھی, دنیوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں الگ نہیں تھی, ایک ہی تھی. دنیوی تعلیم تک سب تک نہیں تھا, سب ایک ساتھ ہوتی تھی. جو ایک بہت بڑا مفسر ہوتا تھا اور بہت بڑا الجبرا کا جاننے والا ہوتا, بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا تھا. پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی قدر و قیمت نکالنے کے لیے انگریزوں نے سازشیں یہ کی کہ مدرسہ اور اسکول کا کانسیپٹ الگ الگ کر دیا, اور مدرسے میں جو پڑھے وہ مولوی کہلائے اور جو اسکول میں پڑھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگیں ہوئیں جس کا کوئی نہیں ہے کہ ہر اسکول کا فارغ شدہ مولوی کا مذاق اڑانے لگا اور مولویوں نے دڑا دڑ کو پتہ پتہ دینا شروع کر دیا. ایسی حکمت قائم کر دی, یعنی خود اقبال جیسا شخص بھی مولویوں کو ریبس ہوتا ہے نا, اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے مولویوں کو اور بھی تانہ تشنی کرنا شروع کر دیا. اب جیسے اقبال کا شعر کی کیا سمجھ پائے اسے, کیا دو رکعت کے امام, کیا مطلب اس کا ہے؟ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا کیا مطلب اس کا ہے؟ پہلے کانسیپٹ نہیں. ہوا کیا کہ وہ جو ساری تحقیق اور جستجو اور تفتیش تھی, جو ڈسکوری ہو رہی تھی, وہ ختم ہو گئی. بغداد کی تاریخ آپ پڑھیں, میرا بچہ ایک کتاب لایا سائنس کی, چھوٹے بچوں کی سائنس کتاب, اس میں صاحب ساری باتیں دی ہوئی ہیں. عمر سجام جیسا آدمی محقق نجومی اور سائنٹسٹ, ابن سینا جیسا سائنٹسٹ, فارابی جیسے سائنٹسٹ, سبھی لوگ یہ مولوی بھی تھے, یہ عالم بھی تھے, مجاہد بھی تھے, اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, نجومی سب کچھ تھے. وہی لوگ قرآن کی تحقیقات کرتے تھے اور اسی اعتبار سے اپنے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی, قرآن کو سمجھا. مگر جب سے اس ڈویژن کو پیش کیا, اب مولوی جو تعلیم دنیا سے بہت کم واقف ہوتا ہے اس کو اب صرف وہی کہ صاحب نماز بول ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا, اور کیا ہوتا ہے اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عزت کتنی ہوگی, یہی مسئلہ خیال میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کہ الجبرا کا یہ قانون کیسے حل کیا جائے گا, یہ اور جو کچھ رہ گئی تھی فلسفہ قدیمہ پڑھاتے تھے اب وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے, ریاضی ہمارے یہاں سے ختم کر دی گئی. یہ قرآن ایسی جانے کتاب ہے کہ اس میں ہر ایک بات ہے جس کو جتنا حوصلہ اور تحقیق ہوتی اس کی ایک بات کو تحقیق کرنا. تو وحدی اصلاح راج نامید تو یہ کتاب بہت ہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اسی عینک اسی معیار پر پڑھا. اچھا یہ بات آئی, پھر اس کے بعد ایک دوسرے مذاق کی بھی بات آئی, ایک تو ہو جائے گی نا جو کار لینا کپڑ لا تا سا, ایک مذاق یہ کیا. دوسرا مذاق تو کال نبی میں کہا ہوں ہم نت الحکم آدمی جو نا بے حکم ادھر مسجد تم کل مذہب ان نت اللہ کی سرسن جدید افطار اللہ کی جمن ہم بھی جن بڑی نبی نام کیا بلا پتی پھر عذاب یو افطار بھی پتی. اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزا پرزا ہو کر بالکل ریدا ریدا ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے. مزق المزق و تمزیق کے معنی ہوتے ہیں
रेजा रेजा कर दे। क्या मतलब? यानी आदमी सड़ जाएगा, गल जाएगा, बदन की हड्डियां सब खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये तो क्या मजाक उड़ा रहे, मेरा देखो तुम तो ये साहब ये बताते हैं उन्होंने मेरे सारा कर देता है, देखो तुम भी बता दे साहब कि आदमी मर जाएगा, सब गल जाएगा और फिर दोबारा उठाया जाएगा। अब इस तरह की मजाक इस्तेमाल बस तवक्कुल के साथ सोच करते थे हुजूर की रात पाक उसका, बल्कि वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, क्या अल्लाह पर उसने झूठ बांधा या उसे सौदा है? बल्कि वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, अजाब और दूर की गुमराही में है। क्या कहा? ये तो भाई जो बातें कर रहे हैं तो समझ जाने वाले लगता है कि वो पागलपन सलाह को ईमान अल्लाह जिन्ना जुनून लगता है, इनको जुनून है कि ऐसी बहकी बहकी से बातें करते हैं, या फिर अल्लाह की तरफ पर झूठ बांटते हैं कि साफ मरने के बाद फिर दोबारा उठाए जाओगे। तो कुरान ने दोनों की इंकार कर दिया और कहा कि बल लदीन ला युमरा बिल आखरत फिल अजाब व कुरान बईद, बल्कि वो जो आखरत पर ईमान नहीं लाते अजाब और दूर की गुमराही में है, ये दरअसल समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तवज्जो करते, समझते और करते तो इनके दलाल में बात उतर जाती, लेकिन हट धर्मी और इनकार इनका सेवा बन गया इसी बुनियाद पर ये मेरे महबूब की जात पर इस किस्म का इसके दायित्व का अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह आखिरी आते कही अलम जाऊ इला मा बई भाई दी है वहां कल पहू इन समाए वल अब इन नशा नस्तित भी बोल अब और नुस्तित आ रही हिम की सफा मेरा समा इन नफीदा निकल आयत लिखुल आबद मुनी। तो क्या उन्होंने न देखा जो उनके आगे और पीछे है आसमान और जमीन, हम चाहें तो उन्हें जमीन में धसा दे या उन पर आसमान का टुकड़ा गिरा दे, बेशक इसमें निशानी है हर अपने मुनीब के लिए रुजू करने वाले बंदे के लिए। चंद बातें बयान फरमाया कुरान ने कि जो इस किस्म की बातें करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी लाई हुई तालीम को रिफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें अक्ल के नाखून लेने चाहिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आसमान और जमीन जो उनके आगे और पीछे सामने और पीठ पीछे है उसको नहीं देख रहे हैं कि सारी जमीन आसमान के इहाते में घिरी हुई नजर आती है। आगे देखो तो जमीन, पीछे देखो तो जमीन, दाएं देखो तो जमीन, बाएं देखो तो जमीन, आसमान पर लगा उठा करके देखो तो आसमान, हर जिहार तरफ आसमान, बताओ उसकी कुदरत से निकल कर कितना। इसी को सूरह रहमान नाम फरमाया गया कि انفضوا لا تن يا معشر الجن والانس ان استطعتم فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان। اے جنات اور انسان کے گرو نکل جاؤ اللہ کی حکومت سے، نکل کر کے دکھلاؤ جاؤ کہ جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت سے جاؤ گے۔ تو مشرکین کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو چاروں طرف سے آسمان گھرا ہوا ہے، زمین پر جہاں تک ہم نگاہ ڈالتے ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کی قدرت بکھری، اس کی قدرت بکھری نظر آتی ہے، اس کے باوجود ان کو اس پر انکار کے ساتھ جو اتنی بڑے قرائے عالم اور کائنات اور آسمان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں سوچ رہے لوگ، یہ قرآن کو دیا ہے۔ اللہ ہم اگر چاہیں رب کریم فرما رہا ہے، ہم اگر چاہیں نشا نقصد بہم الارض، ہم انہیں زمین میں دھسا دیں، چاہیں تو دھسا دیں اور نسکت علیہم قسم من السماء، یا چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دیں، یا آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دیں، ہم چاہیں تو ان کو دھسا دیں اور آسمان کا ٹکڑا گرا کے ہلا کر دیں، لیکن ہم اپنی قدرت کا اظہار یوں نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر قدرت کا اظہار کر دیں گے تو پیغمبر کی نبوت و رسالت کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ میں نے کل تقریر میں کہا نہیں کہ معجزات کا اظہار بہت آسان ہے، کرامت کا اظہار بہت آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل کھڑے تھے، ایک اونٹ ہلاتے تو فرعون ختم ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک بار دستے دعا اٹھا دے تو بجائے ان کے نمرود خود آگے چھلانگ لگاتا۔ لیکن نہیں معجزہ کا اظہار نہیں, کراوت کا اظہار نہیں, تعلیم اور جو اسباب دعوت کے ہوتے ہیں ان دعوت کو پیش کرنے کے بعد جب قوم کسی چیز کو فیس کرتی ہے تو اس کے بعد پھر اس پس منظر میں اور اس ریزن پر اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے لاگو کر سکتا ہے. کسی زمین دسانے کی بات کیا ہے, اللہ حل کر آپ پڑھ ہی چکے ہیں کسی بارے میں قارون کا بات ہے, کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قابل میں سے اتنی سی بات اس نے کہی تھی کہ میری دولت کی وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں, تاکہ دولت پر قبضہ کر لیں, پھر کیا کہا اللہ حل کر اللہ رستہ ہے, رستہ چلا جا رہا ہے مال دولت کے ساتھ, وہ قابل بدل. ایک مسئلہ یہاں پہ آیا ہوا ہے دماغ میں, حالانکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹڈ مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ لوگوں کو مزاق کا مسئلہ نہیں, لیکن بتایا بتا دوں ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آئی جائے. قدیم فلسفہ جو ہے اولڈ فلاسفی, اس کا کہنا یہ ہے کہ آسمان یہ بسیط ہے, بسیط کا مطلب یعنی اس میں کوئی جز نہیں, کوئی پارٹ نہیں کہ وہ کبھی پھٹ سکے یا ٹکڑے ون پیس ہے, تو یہ کبھی فلسفہ کا کہنا ہے. انسا اورس آستو افلاطون بکلی روس کا نظریہ یہ ہے, قرآن نے کیا کہا اور اس کے تعالی ہی کسی حق بھی نہ سما صحاب نہیں کر صحاب مانے بادل سما مانے آسمان, ہم چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا گرے گا کہ آسمان گرا دے, کیا کہا آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا. شرعی نقطۂ نگاہ سے آسمان ون پیس نہیں ہے, جزو نصیب نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر آہسا ہے جس جس کو چاہے اللہ گرا دے. اچھا قدیم فلسفیوں نے یہ کیوں پیش کیا, اس کی وجہ کیا, وہ کیوں کہتے ہیں کہ بسیط ہے یعنی اس کے اندر کوئی سوراخ تک بھی گنجائش نہیں, صرف ایک جز ہے بس اس کا بھی پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ معراج کا مکمل انکار کر دیا جائے, اس لیے کہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ آسمان بسیط ہے اس میں کوئی بیس نہیں کوئی جز نہیں, تو پھر ان کی سواری اوپر گئی کیسے ہوگی. اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کے کارے ہی کس طرح ملے سب ہم چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا ایک پر گرا دے. پتا چلا کہ آسمان میں آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہیں, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہیں لیکن بظاہر دیکھنے میں ایک نظر آ رہا ہے اللہ کی قدرت. یہی ثابت کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ ٹکڑا کب ہوتا ہے, جب کوئی چیز پوری ہو اور کئی حصوں پر مشتمل ہو, کئی پارٹس اس کے ہو, جب سے اکٹھا مل جائے تب تو پوری بنتی ہے نا, وہ پوری بنتی ہے نا ٹکڑا. روٹی روٹی ایک پوری روٹی کب کہی جائے گی, چار ٹکڑے ہو اس سے کب, چار ٹکڑوں کو اکٹھا کر دیتا تو پوری روٹی ہوگی نا. یہ کہ آسمان نہیں کہتی ٹکڑوں سے بنا ہوا نقش کیا ہے, قسم میرے سما آسمان کا ٹکڑا گیا دن کے اوپر, پتا چلا کہ ٹکڑا ہے اس کا ہماری جگہ اس کو دیکھنے آ رہی ہے. ان نبی لکھا لہایت لکل عبد منیب, اس میں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے. تو یہ جو دیکھا جا رہا ہے آسمان, نگاہ تک پھیلا ہوا آسمان, حد نگاہ تک پھیلی ہوئی زمین, یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے, جو رب کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے, جو رب کی طرف لوٹنے والا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کے پاس مجھے جانا ہے, اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. جو اس کی ذات سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے آپ کو بے نیاز ہو جائے کہ بے نیاز سمجھنے لگے اپنے آپ کو, تو اس کا رکن ہی الگ ہے. اسی لیے فارسی کا شعر کہا گیا نا کہ ہر کے درختان سب سب نظر ہوشیار, ہر ورثے دفتر مارے پتے کردگار, کہ درخت کا ہرا پتا ایک عقل مند آدمی کی نگاہ میں سمجھنے کے لیے اللہ کی پہچان کا پورا دفتر بن گیا. اس کے اندر اسے پتے کو پڑھو, پڑھتے رہو تو اس کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا رہے گا, زیادہ ہوتا رہے گا. میں نے کہا تھا احمد والے کہ دنیا کی سائنس کی ترقی حیرت انگیز ہے,
لیکن ایک درخت کے پتے میں جو پائی جانے والی مکڑی کی طرح سے جو رگے ہوتی ہے اس کو اس انداز میں بنا کر کے اس پتی کی جو جوہریت اس کے اندر نہ کر دے. رب کریم اس پتلی پتلی رگوں کے ذریعہ کیسے اس پتی کو اس کی غذا فراہم کر رہا ہے. کل بھی سلندر کی نیوز تھی کہ دنیا کی قیامت کے علامات بیان کرتے کرتے بتا رہا تھا. وہ اس نے ایک پروگرام آتا ہے وہ کیا نام پروگرام تھا بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے بہت شاندار. وہ بتا رہا تھا کہ سائنسدانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا ختم ہوگی یا تو سمٹ کر کے نقطہ بن جائے گی ختم ہو جائے گی یا پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل جائے گی بکھر جائے گی. اور مگر یہ حالت کب ہوگی کہ دو کروڑ دس لاکھ سال کے بعد یہ صورت پیدا ہونے والی ہے. 2,10,00,000 سال کے بعد یہ صورت پیدا ہوگی تو پہلے نہیں وہ بھی ایک کیسے گئے. علامت پائی جانے جو ہے کہ غریب تحقیق یہ بھی ہے کہ یہ سورج کی جو شور اجائیت وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اس کی ہیٹنگ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ سال کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. ارے یہ لگاتے رہے اس کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. پتا نہیں کتنے کروڑ سال سے چل رہا ہے, سورج ساری دنیا کو روشنی پھیلا رہا ہے, اب تک کسی تحقیق کے ذریعے سے کوئی کمی نہیں تھی. تو یہ اسی سورہ سبا شریف کی تفسیر آج 9 آیت تک ہو چکی انشاء اللہ. اور باقی چل رہا ریڈیو میں بہت اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد بار مسلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی رسول اللہ کریم. قرآن مقدس کی تفسیر اور تلاوت میں اگر کوئی بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم مشن سے قبول عطا فرما. الہ العالمین اس کا روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما, خاص طور سے موت کو آسان بنا دے, خاتمہ بالخیر فرما, قبر کے اندر قرآن پاک کی برکات عطا فرما, حشر میں اس کی برکتیں عطا فرما, اور اسی کے وسیلے سے ہم کو جنت عطا فرما. اپنے ہی کرم اور اس کے وسیلے سے ہم جہنم سے نجات دے دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.